الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مقتوم محترم حضرت علامہ مولانا قاری عبداللطیف صاحب کے علامہ درکار ملالیہ محترم مقام حضرت مولانا قاری غلام رسول صاحب کے علامہ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب کے علامہ حضرت مولانا محمد اکرم صاحب نقشبندی و دیگر معزز علماء کرام و حاضرین جلسہ حمد و صلوات کے بعد فقیر فقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید قرآن حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ لب کشائی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر و حق قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، آج کی یہ محفل ایک خصوصی محفل ہے. عموماً دیگر محافل میں اپنے برائے سب ہوتے ہیں، الحمدللہ یہاں جہاں تک نظر پہنچ رہی ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ مخصوص اجتماع. آج جہاں تقریر تھی وہاں اسی عنوان پر مجھے کچھ عرض کرنا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب دلائل کی دنیا میں لاجواب ہو جائے تو کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے لگ جاتا. وہی حال اس قسم کے جلسے پر قدغن لگانا ہے کہ ہمیں اپنی رائے کا آزادی کے ساتھ اظہار کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس قسم کی اونچی حرکتیں کہ جہاں جلسہ منعقد ہو ہمیں اجازت نہ دی جائے یا اجازت واپس لی جائے. یہ ایسے لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں کہ جن کے پاس اپنے دین کو بیان کرنے کے لیے دلائل موجود نہیں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کسی معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں. خواہش تو یہ تھی کہ اس تقریر کو اپنے پرائے سب سنتے تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہی الفاظ اگر ان کے دل پر اثر کر جائیں تو کیا عجب کہ آپ تمام حضرات کی تو قسمت الحمدللہ بدلی ہوئی ہے, ہمارے دو چار مخالفین کی قسمت بھی اگر بدل جائے تو بڑی اچھی بات ہو. بہرحال جو مجھے باتیں اس اجتماع میں عرض کرنی تھیں وہ آج عرض کروں گا, اور آج کا عنوان ایک بڑا خاص ہے. اس عنوان کے ہر ہر لفظ سے انشاءاللہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تپکتا ہوا نظر آئے گا, اور اہل سنت جماعت کی عقیدے کی ترجمانی ہر ہر باتوں سے ہوگی. قبل اس کے کہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے مطابق کچھ عرض کیا جائے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں, اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرو, گناہگار ہو, سیاہکار ہو, بدکار ہو, ایسے لوگ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے دربار میں آئے, جا اوکا تیرے دربار میں آئے, اور تیرے دربار میں آنے کے بعد فاستغفر اللہ اللہ سے مغفرت چاہیں, واستغفر لهم الرسول اور اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی ان کے لیے مغفرت چاہے, لوجد اللہ تواب رحیما اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا, اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما دے گا اور ان کا کام تمام ہو جائے. عزیزان گرامی اب آج کل کے مباحث سے پوچھئے اس بے وقوف سے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شامل کرنا یہ تو بہت بڑا شرک ہے اور بہت بڑا کفر ہے. اب دیکھیے آیت مقدسہ اہل سنت و جماعت کی عقائد کی کیسی ترجمان ہے اور کیسی غمات ہے. ارشاد ہوا کہ اے لوگوں تم نے گناہ تو کیا ہے اللہ کا, تم نے جتنے بھی گناہ کیے سب اللہ کے کیے, اے اللہ کے گناہ کرنے والوں تم جاؤ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤ اور مصطفیٰ کے دربار میں جا کر پھر اللہ سے توبہ کرو. اللہ اکبر, غور کیجیے آپ نے آج کل کے مباحث کی توحید کے تحت ہونا یہ چاہیے تھا کہ مصطفیٰ کے دربار میں جانے کی کیا ضرورت ہے, جہاں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے لوجد اللہ تواب رحیما اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرما دے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی توبہ کرے اور سچی توبہ ہو وہ تو ایسا کہ گویا اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی تولد ہوا. فرمایا جو شخص سچی توبہ کرے وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے سرے سے گناہ ہی نہیں کیا, ایسا ہے. لیکن اللہ اکبر, معلوم یہ ہوا کہ یہ عام توبہ کا ذکر نہیں ہے, کسی خصوصی توبہ کا ذکر ہے جو دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کی جائے. یہ کوئی اور توبہ اس سے مراد ہے اور اس کو کوئی خصوصیت حاصل ہے. فرمایا اے لوگوں جب تم گناہ کرو اور اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب تیرے دربار میں آئے, اللہ اکبر, گناہ گاروں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا گیا, اور جب مصطفیٰ کے دربار میں گناہ گار پہنچے تو حضور کو کیا ارشاد ہوا, وہ اما سائلا فلا تنہر, اے محبوب اگر کوئی سائل تیرے دربار میں آئے تو اسے مت جھڑکنا. اور فرمایا آپ نے ہمارے گناہوں کا انتظام, ہماری گناہوں کے معافی کا انتظام, ہمارے سیئات کی گویا مغفرت کا انتظام ہمیں بھیجا گیا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وہ اما سائلا فلا تنہر, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سائل آئے تیرے در اقدس پر تو اے میرے محبوب اسے ہرگز نہ چھڑکنا, اسے ہرگز نہ چھڑکنا. اور اس کے بعد جب پہنچے کوئی دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں جا کر اللہ سے توبہ کرے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ اللہ سے توبہ کرے لوجد اللہ تواب رحیمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن فرمایا کہ فاستغفر اللہ واستغفر لہ الرسول, ان کے لیے جب میرا حبیب بھی مغفرت چاہے گا لوجد اللہ تواب رحیمہ, اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرما دے. معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کی مغفرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے ہوتی ہے. بعض احمقوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا, انہوں نے کہا نہیں صاحب, یہ تو اعمال جو ہیں یہی مغفرت کا ذریعہ ہے. یقیناً اعمال مغفرت کا ذریعہ ہے. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کروں گا کہ اگر اعمال مغفرت کا ذریعہ ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قبول اعمال کا ذریعہ ہے. حضور کے وسیلے کے اعمال ہی قبول نہیں ہوں گے تو ذریعہ یا خاص بنے. اگر حضور کا وسیلہ نہ ہو تو اعمال ہی سرے سے قبول نہیں ہوں گے. تو اب بتاؤ, جب سرے سے اعمال قبول ہی نہیں ہوئے تو وہ نجات کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ تو لوگوں کا یہ فلسفہ کہ نہیں اعمال ہی ذریعے نجات ہے, تو میں عرض کروں گا کہ واقعی اعمال ذریعے نجات ہے, لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قبول اعمال کا ذریعہ. حضور کے ذریعے سے اعمال قبول ہوتی ہے. عزیزان گرامی, غور فرمایا آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی شان سے بیان فرمایا. اب میں ایک بات ذرا مشکل ہے مگر بڑی آسانی سے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. ارشاد باری تعالی ہوا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور صلات سے مدد چاہو اور صلات سے مدد چاہو. یہ بتائیے صاحب, صبر اور صلات یہ کیا ہے؟ خدا ہے, صبر خدا ہے, صلات خدا ہے. بتائیے صاحب, جو احمد یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے تو سرے سے مدد ہی ناجائز ہے, تو یہ صبر کیا ہے؟ خدا. صلات کیا ہے؟ خدا ہے. اچھا یہ بتائیے صاحب, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اعمال بھی مخلوق ہیں اور صبر اور صلات سے مدد مانگو, آپ میں کوئی ہے ایسا آدمی کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ صاحب میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں یہ ساری کی ساری نمازیں میری قبول ہو گئی؟ وہ دعویٰ کر سکتا؟ کوئی شخص اس بات کا مدعی ہے کہ مجمع میں کھڑا ہو جائے اور یہ کہے صاحب فلاں وقت میں نے فلاں موقع پر صبر کیا تھا اور وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں مقبول ہو گیا؟ ہے کسی کے پاس کوئی دعویٰ؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا سب اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول ہو گئی. ایمان سے کہو کہ یہ اعمال ہیں اور جس کے قبول ہونے اور نہ ہونے کا مسئلہ موجود ہے. عزیزان گرامی, ایمان سے کہو کہ جب اعمال مخلوق ہیں اور مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, یہ بتائیے صاحب وہ رب کے دربار میں مقبول ہے یا نہیں؟ حضور مقبول ہے یا نہیں؟ اب بتائیے کہ نماز مقبول ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, سب مقبول ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, ارے اعمال کے مقبول ہونے کا جو مخلوق ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن ہم میں ایک ہر شخص اس بات کا مدعی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہے. ارے جو نا مقبول ہے اس سے تو مدد مانگو اور جو مقبول ہے اس سے مدد نہ جائے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر سے مدد مانگو. ارے اس مخلوق سے تو مانگو جس کے مطابق ہمیں پتہ نہیں کہ یہ رب کے دربار میں مقبول ہوں گے یا نہیں, لیکن مصطفیٰ کی ذات تو رب کے دربار میں مقبول ہے. ان سے مدد مانگنا, ان سے توسل, ان سے استعانت کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ بات آپ سمجھ گئے؟ معلوم یہ ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ یہ اچھا ہے, یہ مستحب ہے. یہی طریقہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو منبر پر بٹھاتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے منبر پر بٹھایا اور منبر بٹھا کر یہ کہا, اے اللہ تبارک و تعالی ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ پیش کرتے ہیں تیرے دربار میں, مولا بارش برسا دے. بارش ہونے لگ گئی,
بارش ہونے لگ گئی. اچھا صاحب اس سے کم یہ بات تو معلوم ہوئی کہ وسیلہ جائز ہے, وسیلہ جائز ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ تو پتا چل گیا کہ وسیلہ جائز ہے, مگر اس سے پتا یہ چلا کہ زندے سے جائز ہے اور مردے سے ناجائز. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ چاہیے تھا کہ بعد وصال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے اے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش برسا دے, مگر حضرت عمر نے حضرت عباس کو منبر پر بٹھایا اور کہا اے اللہ تبارک و تعالی یہ تیرے نبی کے چچا ہیں, ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں, بارش برسا دے. بارش ہو گئی. کہا دیکھیے صاحب ثابت یہ ہوا کہ زندے سے جائز ہے مردے سے ناجائز, کیونکہ حضور کا وصال ہو گیا ورنہ ان کا وسیلہ. عزیزان گرامی حقیقت حال یہ ہے, مجھے بتائیے کہ حضرت عمر نے کسی اور شخص کو منبر پہ کیوں نہیں بٹھایا, کسی اور کو بٹھا دیتے, حضرت عثمان کو بٹھا دیتے, ابو ہریرہ کو بٹھا دیتے, فلاں کو بٹھا دیتے, زید کو بٹھا دیتے, بکر کو بٹھا دیتے, خالد کو بٹھا دیتے, حضرت عباس کو کیوں بٹھایا؟ اور بٹھا کر کیا کہا؟ اے اللہ تبارک و تعالی ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں. ارے حضرت عباس کو اسی لیے بٹھایا کہ وہ مصطفیٰ کے چچا ہیں, بظاہر تو عباس ہیں مگر وسیلہ مصطفیٰ ہی کا. نبی کو فرمایا کہ آج ہم تیرے دربار میں تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں. ایمان سے کہو کہ اصل میں وسیلہ چچا تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مگر ہم کو نظر نہیں آیا. حضرت عباس تو نظر آئے مگر پسے پردہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نظر نہیں آئی. تو یہاں وسیلہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے, اگرچہ ظاہری طور پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ منبر شریف پر بیٹھے ہوئے. عزیزان گرامی میں نے جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی سے ہمارے علماء حج کرنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر جانے کا جواز پیش کرتے. اللہ اکبر, بات آ گئی اہل محبت کی. الحمدللہ سارے اہل محبت بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب آئیے ذرا سا تقریر کا رخ ذرا دوسری طرف کر لیا جائے کہ ہم اور آپ مدینے کیوں جاتے ہیں. علماء میں ایک بحث چلی, بحث یہ ہے کہ صاحب مکہ افضل ہے یا مدینہ. بعض علماء نے کہا مکہ افضل, بعضوں نے کہا مدینہ افضل. اچھا صاحب اس میں تو اختلاف, مگر میں نہایت وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر میں موجود, زمین کا وہ حصہ جو جسم مصطفیٰ سے لگا ہوا, مکے اور مدینے میں تو اختلاف ہے مگر وہ زمین جو جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی ہوئی ہے, ارے اس کی عظمت, اس کی فضیلت, وہ فضیلت نہ کعبے کو حاصل ہے, نہ مقام ابراہیم کو حاصل ہے, نہ جاہر زمزم کو حاصل ہے, نہ صفا مروا کو حاصل ہے, نہ حجر اسود کو حاصل ہے, نہ جنت کو حاصل ہے, نہ کرسی کو حاصل ہے, نہ عرش اعلیٰ کو حاصل ہے. وہ فضیلت قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زمین کا وہ حصہ جو جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا ہوا. قرآن سنیے, قرآن کیا کہتا, ارشاد باری تعالیٰ ہوا لأقسم بهذا البلد انت حل بهذا البلد, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے مکہ شہر کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کعبہ ہے؟ نہیں. اس لیے کہ یہاں زمزم ہے؟ نہیں. اس لیے کہ یہاں مقام ابراہیم ہے؟ نہیں. اس لیے کہ یہاں حجر اسود ہے؟ نہیں. اس لیے کہ یہاں صفا مروہ ہے؟ نہیں. دیکھو مقام مصطفیٰ ارشاد ہوا کہ لا اقسم بهذا البلد انت حل بهذا البلد, محبوب اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ تو اس شہر میں رونق افروز. شہر کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ انت حل بهذا البلد, اے میرے محبوب تو اس شہر میں رہتا ہے. اب دیکھ لو کہ اللہ کا محبوب کس شہر میں رہتا. قسم بیان فرمانا, قسم یاد فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب کی جلوہ گری سے ہے. اقبال نے اپنی مثنوی میں کہا, مثال دیتا ہوں, اس سے کوئی گویا تمثیل مراد نہیں. اقبال اپنی مثنوی میں کہتا ہے کہ کسی نے مجنو سے پوچھا, کہو میاں مجنو کون سی جگہ تمہیں سب سے زیادہ بھاتی ہے, کون سی جگہ سب سے زیادہ تمہیں اچھی لگتی ہے. مجنو کہنے لگا لو یہ بات بھی کوئی پوچھنے کی ہے, ارے جہاں ہماری لیلا رہتی ہے وہی شہر وہی قصبہ وہی بستی ہمیں سب سے زیادہ محبوب. کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہماری لیلا اگر قبرستان میں بیٹھ جائے تو یہ قبرستان ہی ہمارے لیے بہترین ہے, اور ہماری لیلا اگر شہر سے چلی جائے تو سمجھ لو کہ شہر قبرستان, شہر قبرستان. ارے دنیاوی عشق اور دنیاوی معاملات کا تو یہ عالم. میں آپ سے پوچھتا ہوں رب کا ارشاد کہ اے محبوب یہ قسم اس لیے ہے کہ انت حلم بہذا البلد, کہ تو اس شہر میں رہتا ہے, اب دیکھ لو خدا کا محبوب کس شہر میں رہتا. جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں, اب دیکھو کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں ہے. ارے وہ مدینے میں ہے, لہذا مدینہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھاتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے, ماننا پڑے گا کہ مدینہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ معزز ہے اور سب سے زیادہ شرف ہے مدینے کو. لیکن ہاں میں نے یہ عرض کیا کہ اس میں علماء کا اختلاف نہیں کہ وہ زمین جو جس میں مصطفیٰ سے لگی ہوئی ہے اس سے افضل نہ دنیا میں کوئی شے ہے نہ عقبا میں کوئی شے ہے, وہ اس مٹی کی فضیلت کی جو جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی ہوئی. اچھا اگر آپ چلیے دیگر معاملات سے موازنہ بھی کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مدینے کی فضیلت مدینے ہی کی. اور فرمایا مکہ میں اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اس کا ثواب ایک لاکھ کے برابر, ایک لاکھ کے برابر. مدینے میں اگر کوئی ایک نیکی کرے اس کا ثواب پچاس ہزار, اس کا ثواب پچاس ہزار. آپ کہیں گے صاحب اس میں تو مکہ ہی بھلا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ایک نیکی کا پھل ایک لاکھ ہے اور وہاں ایک نیکی اگر کوئی کرے تو پچاس ہزار. اس سے معلوم ہوتا کہ مکہ شہر ہی بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے ٹھیک ہونے میں کسے اختلاف ہو سکتا ہے. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے یا نہیں, انسان سے ہمیشہ گناہ سرزد ہوتے ہیں یا نہیں, انسان اپنی تمام انسانی کمزوریاں اس میں موجود ہیں یا نہیں. ارے جہاں مکہ میں ایک نیکی کا سزا ایک لاکھ ہے تو ایک گناہ کی سزا بھی پھر ایک لاکھ. اگر کسی نے مکہ میں گناہ کیا تو اس کا گناہ ایک لاکھ کے برابر ہے, مگر اللہ اللہ مصطفیٰ جس شہر میں رہتے ہو ارے وہاں ایک نیکی کا سزا پچاس ہزار ہے, مگر کوئی گناہ کرے تو گناہ کی سزا ایک ہی ہے. کیوں نہ ہو کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, یہ رحمت والے آقا کا کمال دیکھیے کہ ان کے شہر میں اگر نیکی ہو تو وہ پچاس ہزار اور اگر گناہ ہو تو ایک. اب دیکھ لو سودا کہاں کا درست, اب دیکھ لو سودا کہاں کا درست ہے. اب دیکھیے میں اس پوری بحث میں اس سے ذرا ہٹتے ہوئے اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک فیصلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعلی حضرت امام اہل سنت مجد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عمدہ بات کہی. اللہ اللہ قسم خدا کی وہ انہی کا حصہ. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بعض احمد یہ کہا کرتے ہیں عجیب وہ مولانا احمد رضا خان بولی نا, جب انہیں ناطے ماتے لکھ دی دو چار بس ایک نعت پھانٹے بس کچھ شیر ویر کہہ دیا کرتے اور ان کا کیا ہی نہیں مقام. میں کہتا ہوں قسم خدا کی انہوں نے جو شعر کہے ہیں ارے اس شعر میں کئی علمی نکات بیان کر کے رکھے. اگر آپ غور فرما میں ایک جائزہ سامنے رکھتا ہوں آپ کے. اب دیکھو امام اہل سنت کا عشق اور امام اہل سنت کا مقام کہ مقام مصطفیٰ کو کیسے بیان کیا شاعرانہ انداز. دیکھیے موازنہ کعبے کا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد شریف کا, بلند آواز سے درود شریف پڑھ اللہ اب سنیے گا ذرا ایمان اہل سنت کا جائزہ ان کی اپنے انداز میں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کعبہ دلہن ہے تربت اتھر نہیں دلہن, کہتے ہیں کعبہ بھی دلہن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت یہ بھی دلہن ہے. کعبہ دلہن ہے تربت اتھر نہیں دلہن, وہ رشک آفتاب یہ غیرت قمر کی ہے, وہ رشک آفتاب یہ غیرت قمر کی ہے.
کہتے ہیں کعبہ بھی دلہن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار قرآن بار یہ بھی دلہن ہے, وہ رشک آفتاب ہے, تو یہ غیرت قمر کی ہے. کہتے ہیں دوسری بات سنو, کہتے ہیں دونوں بنی انیلی سجیلی بنے مگر. ایک آدمی کی دو بیویاں بلا تشریح, یوں سمجھے ایک آدمی کی دو بیویاں ہوں اور دونوں بیویاں خوب آراستہ خوب سجایا جائے, خوب جناب ان کو سجایا جائے, خوب انہیں جناب بنایا جائے. کہتے ہیں دونوں بنی انیلی سجیلی بنے مگر, دونوں کو خوب سجایا گیا, لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ کون سی دلہن کو دلہا چاہتا, یہ کیسے پتا چلے گا؟ فرماتے ہیں دونوں بنی انیلی سجیلی بنے مگر, جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے, جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. کہتے ہیں کہ کعبہ بھی دلہن ہے اور گنبد خضرا وہ بھی دلہن ہے, دونوں بنی انیلی سجیلی بنے مگر. اب یہ دیکھ لو کہ دلہا کس کے پاس رہتا, اب دیکھ لو کہ دلہا کس کے پاس رہتا ہے. ارے جس کے پاس دلہا رہتا ہے وہی دلہن کو بنی لگتا. دونوں بنی انیلی سجیلی بنے مگر, اجی جو پی کے پاس ہے, دیکھ لو پی کے پاس کون سی, جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے. بس وہی سہاگن ہے جس کے پاس دلہا رہتا ہو. اب دیکھ لو کہ یہ دونوں دلہن ہے اور دلہا کس دلہن کے پاس رہتا. کہیں اگر اب بھی نہیں سمجھتے, کہتے ہیں تیسری مثال سمجھو. کہتے ہیں سر سبز وصل یہ ہے, اجی سیاہ پوش ہجر وہ, چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے. کہ دونوں دلہنوں کو دیکھ لو کہ وہاں اس کا پتھر بھی سیاہ اور جو غلاف ہے وہ بھی سیاہ, اور یہاں اللہ اللہ گنبد خضرا بھی سخت, اور جس زمانے میں پردے پڑتے تھے ترکیوں کا دور تھا, اندر اس پر غلاف اور پردے بھی سبز پڑتے تھے. کہتے ہیں دونوں دلہنوں کا اندازہ اس سے لگا لو کہ وہ دلہن بھی کالی اور اس کا دوپٹہ بھی کالا, اور یہ دلہن اللہ اللہ اس کا رنگ بھی ہرا اور اس پر دوپٹہ بھی ہرا. اب دیکھ لو کہ کون سی دلہن خوش ہے اور کون سی فرار میں. سر سبز وصل یہ ہے سر سبز اور سیاہ پوش ہجر وہ, اجی چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے, چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے. بتا جی یہ گویا مزار قرآن بار اس سے افضل ہے, مگر ہم نے تو وہاں دیکھا کہ کعبے میں تو بے انتہا آدمی ہوتا اور مدینے میں اتنا آدمی نہیں ہوتا جتنا کہ کعبے میں ہوتا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب بیت اللہ کا طواف ہوتا ہو حج کے موقع پر تو جتنا آدمی کعبے اور مکہ میں ہوگا وہاں اتنا آدمی نہیں ہوتا, وہاں اتنا آدمی نہیں ہوتا. اعلی حضرت امام اہل سنت اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر. کہتے ہیں کعبہ بے شک انجمن بنا ہوا, بہت زیادہ لوگ اس کے گرد گھومتے ہیں, مگر جانتے ہو یہ راز کیا ہے؟ کہتے ہیں کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر, ساری برات دلہنوں میں دولہا کے گھر کی ہے. نعتیں پڑھا کرتے تھے شاعر تھے, دیکھو کیسے راز بیان کر دی امام اہل سنت. کہتے ہیں کہ کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر, ارے ساری برات دلہنوں میں دولہا کے گھر کی ہے. ارے دلہنوں میں کتنی دھوم مچی ہوئی ہے, ایمان سے کہو کہ سب دلہے کے لیے ہے. اگر دلہا نہ ہو تو دلہن کی یہاں کوئی بھیڑ بھاڑ ہو. انہوں نے کہا اچھا چلیے صاحب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا وہ مکہ شہر جو ہے وہ تو اللہ کے خلیل نے بسایا, اللہ کے خلیل نے بسایا ہے, تو اور مدینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسایا ہے. تو انہوں نے کہا جی پھر یہ ہونا چاہیے کہ جو شہر اللہ کے خلیل نے بسایا وہ سب سے افضل ہونا چاہیے. اللہ اللہ کیا کہتے ہیں, سبحان اللہ, ایمان تازہ ہو جائے. کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا, خلیل بھی نہیں ہوتے, نہ کعبہ ہوتا, نہ منا ہوتی, نہ اس کی بنیاد ہوتی. کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا, ارے لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, لولاک والے صاحبی
سب تیرے گھر کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے آدم اگر ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتے تو تجھے بھی پیدا نہیں کرتے، بلکہ جہاں میں کوئی چیز نہیں ہوتی، شجر و حجر بھی نہ ہوتے، بر و بحر بھی نہ ہوتے، خشک و تر بھی نہ ہوتے، شمس و قمر بھی نہ ہوتے، لال و گہر بھی نہ ہوتے، سما کو سمجھ بھی نہ ہوتے، زمین و فلک بھی نہ ہوتے، تھا آدم خود تم بھی نہیں ہوتے. ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، ارے لولا کوال صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو نہ خلیل ہوتے، نہ بنا کعبہ ہوتی، نہ بنا منا ہوتی. ارے یہ سارا اتھم، یہ ساری برات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہتے ہیں اچھا بھی اگر اب بھی کوئی نہیں مانتا. میں کہا پانچویں بات سنو. کہتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، چل مکہ ہی بڑا زاہد. کہتے ہیں زاہد جب تیری مان لیتے ہیں کہ کعبہ افضل افضل ہے اور مدینہ افضل نہیں. طیبہ نہ صحیح افضل، ابھی مکہ ہی بڑا زاہد، مگر ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. ہم تو عشق کے ماننے والے ہیں. ارے کیوں تو نے اتنی دور طویل گفتگو کر دی عزیزان گرامی؟ اور کی آپ نے کہ کعبے کی عظمت، گنبد کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے امام اہل سنت نے کیا شاندار بات پیش کی ہے. قسم خدا کی وہ انہی کا حصہ ہے. ماننا پڑے گا کہ ان کی نعت گوئی عام نعت خانوں کی طرح نہیں ہے. ارے وہ تو دین کے رموز بیان کرتے شعر کہتے ہیں. اور سنیے ایک بات مجھے اور یاد آ رہی، یہ بتائیے صاحب آدمی کہ ہر دہنی چیز کو افضلیت ہے. آدمی اگر مسجد میں جائے کون سا پیر پہلے رکھے گا؟ دہنا. کھانا کھائے تو کون سے ہاتھ سے کھائے گا؟ دہنے. دہنے کو فضیلت ہے. علماء سے پوچھیے فرماتے ہیں اگر نماز بجماعت ہو رہی ہو اور بعض مقتدی امام کے دہنی طرف ہیں اور بعض بائیں طرف ہیں، بائیں طرف والوں کی نسبت دہنی طرف جو ہیں انہیں ثواب زیادہ. اس لیے کہ امام کے دہنی جانب ہیں، مگر وہاں کا معاملہ کچھ اور ہے، مدینے کا معاملہ کچھ اور ہے. بتائیے صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر املاک یہ مدینے میں کس جانب ہے؟ بائیں جانب. اب یہاں کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اگر وہ دہنی طرف پڑھے تو ثواب زیادہ، جو بائیں طرف ہیں ان کا درجہ زیادہ. مصطفیٰ کے قرب کی وجہ سے ان کا درجہ زیادہ ہے. تو دیکھو ثواب کچھ اور ہے، درجہ کچھ اور. مثلا میں کہتا ہوں کہ کوئی بادشاہ اپنے غلام سے خوش ہو کر اسے 10,00,000 ریال انعام میں دے دے، وزیر کا درجہ گھٹ جائے گا؟ نہیں گھٹے گا. معلوم ہوا کہ انعام اور ہے، درجہ اور ہے. یہاں جب آپ کھڑے ہوں تو دہنی طرف ثواب ہے اور بائیں طرف درجہ. بائیں طرف درجہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے اس کا درجہ زیادہ. جو بات مجھے یاد آئی وہ بھی بڑی ایمان افروز، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جب مسجد نبوی گئے، جب مسجد نبوی گئے تو کیا دیکھا کہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار پر انوار مسجد نبوی کی بائیں جانب. وہ سوچ میں پڑ گئے کہ احمد رضا یہ کیا بات ہے، حضور کا روضہ انور عرش سے اعلیٰ، کرسی سے اعلیٰ، جنت سے اعلیٰ، کعبے سے اعلیٰ، مقام ابراہیم سے اعلیٰ، گویا ہر شے سے اعلیٰ ہے. تو عقل یہ کرتی ہے کہ اسے تو دہنی جانب ہونا چاہیے، دہنی جانب ہونا. کہتے ہیں کہ کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے، کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے، تو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. کہتے ہیں جب یہ کعبے سے افضل، عرش اور کرسی سے افضل ہے تو اس کی منزل بائیں جانب کیوں؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جب یہ کائنات میں سب میں زیادہ افضل ہے، عقل و خیال کا فتویٰ یہ ہے کہ اسے مسجد نبوی کے دہنی جانب ہونا چاہیے تھا. امام اہل سنت کا ذہن جناب سوچ میں ہے کہ اے مولا یہ سارا سما کیا ہے. احمد رضا کی عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ جب دنیا اور مافیہ میں سب سے افضل ترین شہر ہے تو اس کو تو دہنی جانب ہونا چاہیے تھا اے میرے مولا. مگر مشاہدہ احمد رضا کا ساتھ نہیں دے رہا. احمد رضا دیکھ رہا ہے کہ گنبد خضرا بائیں جانب. اللہ اللہ، جب فیصلہ ہوا امام اہل سنت جب فیصلہ کیا تو اس فیصلے کا اظہار جو کیا ہے قسم خدا کی یہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کا حصہ. کہتے ہیں کہ کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے تو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. سوچ رہے کہتے مسئلہ حل ہو گیا. اللہ اللہ کیا کہتے کہتے اس فکر میں یہ جو چیزیں ہیں یہ فکر میں لگ گیا میں فکر میں لگ گیا. کہتے ہیں اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا کہتی یہ میں سوچ رہا تھا کہ میرا دھیان دل کی طرف گیا. اللہ اللہ کہتی اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے اور یہ مرکز دل ہے. دیکھو انسان کا دل میں نہیں کہہ رہا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن میں ایک ایسا خون کا لوہا ہے ایک ایسے خون کی ایک گویا گوٹی ہے کہ جسے دل کہتے ہیں. ارے وہ اگر صحیح کام کرے پورا بدن صحیح کام کرتا ہے. وہ اگر مفلوج ہو جائے پورے بدن کو مفلوج کر دے گا. وہ اگر خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جائے گا. بھائی جتنے اہل محفل ہیں ایمان سے کہو کہ دل منبع حیات ہے یا نہیں مرکزی حیثیت ہے یا نہیں بتاؤ کہاں ہے بھائی جانب ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ میں جب سوچنے لگا تو اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا ارے سمجھا کہ یہ جسم ہے اور یہ مرکز دل ہے. میرا ذہن اپنے دل کی طرف گیا ارے دل مرکز ہے انسان کا. بس میں سمجھ گیا کہ یہ ساری کائنات جسم ہے اور مصطفیٰ اس کائنات کا دل ہے. اس لیے بائیں طرف اس لیے بائیں طرف اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے اور یہ مرکز دل ہے. وہ ساری کائنات کی اصل ہے ساری کائنات کا مرکز ہے ساری کائنات کا دل ہے. اس لیے مسجد نبوی کے بائیں جانب ہے. اور سماج میں جو کہے کہ مولانا احمد رضا خان تو خالی نعت پڑھا کرتے تھے. ایمان سے کہو کہ نعت یا اشعار کو ذریعہ بنا کر کیسے علمی نکات بیان کر دیے. قسم خدا کی امام اہل سنت کا حصہ گزر رہا تھا میں آپ سے کہ مسجد نبوی میں گنبد خضرا وہ ٹھکا جو جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی ہوئی ہے. ارے وہ فضیلت نہ کعبے کو ہے نہ عرش کو ہے نہ جنت کے کسی ٹکڑے کو ہے کہ جو فضیلت اس مقام کو ہے کہ جس میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج آرام فرما رہے ہیں. عزیزان گرام یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ حج کے لیے جب جاتے ہیں تو حج کرنے کے بعد مدینے کی طرف جاتے ہیں اور ایک حسن اتفاق ایمان کو تازہ کر دے گی ایک بات کہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں اعلی حضرت بھی گئے حج کرنے اعلی حضرت بھی گئے حج کرنے. اچھا حج کرنے کے بعد جب مدینے ہم جاتے ہیں مدینے جب جاتے ہیں حج کے بعد ایمان اہل سنت کعبے کو دیکھتے ہیں اوہو نظر جب پڑی میزاب رحمت پر میزاب رحمت پر نظر پڑی عزیزان گرامی پس امام اہل سنت کی نظر میزاب رحمت پر جب پڑی تو مگن ہو گئے. کیا کہتے ہیں اللہ اللہ پہلے ذرا تمہید سن لیجیے اس کی کہ کوئی بہت بڑا دواخانہ کوئی بہت بڑی فرق کوئی بہت بڑا محکمہ اگر کسی گلی کے اندر ہو تو آپ جانتے ہیں کہ گلی کے کنارے ایک سائن بورڈ بنا ہوتا جس پہ ایرو بنا ہوتا تیر بنا ہوتا کہ میاں یہ تو ہے بورڈ اور اصل دکان اندر ہے اصل دکان اندر ہے. اللہ اللہ یہ کرشمہ قدرت دیکھو کہ میزاب رحمت کا رخ مدینے کی طرف میزاب رحمت کا رخ مدینے کی طرف ہے. امام اہل سنت میزاب رحمت کو دیکھا اللہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. میزاب رحمت تمہیں کہہ رہا ہے کہ ارے یہ تو سائن بورڈ ہے اصل دکان کہاں ہے جہاں تمہاری مغفرت ہوگی. فلو انہم ظلموا انفسهم جاؤوکا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ التواب الرحیم. اصل مغفرت کی دکان اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھو کہ میزاب رحمت کہاں اشارہ کر رہا ہے. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. کہتے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کعبے کا بھی کعبہ ہے. عزیزان گرامی میں نہیں کہہ رہا, بخاری میں دو حدیثیں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ایک صحابی کو طلب کیا, فرما ان سے کہو کہ تمہیں میں نے بلایا. وہ گئے, ان سے کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. انہوں کا میں ذرا نماز پڑھ لوں, نماز پڑھ کے آتا ہوں. اچھا, نماز پڑھ کر حاضر بارگاہ رسالہ نماز ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہاں تھے؟ کہنے لگے نماز پڑھ رہا تھا. فرما میں نے تمہیں بلایا تھا؟ کہنے لگے ہاں آپ نے بلایا تھا مگر میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب بلائے فوراً آ جا. جمہور محدثین بغیر کسی اختلاف اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کی وہ شان کہ اگر کسی اپنے غلام کو نماز کی حالت میں بلائے تو وہ نماز چھوڑ دے پہلے مصطفیٰ کا گھر میں. نماز کس کے لیے پڑھی جاتی؟ اللہ کے لیے. فرما نماز چھوڑ دے پہلے جائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے, اور اللہ کا ارشاد کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں پکارے فوراً آؤ. بتائیے صاحب, آپ میں سے کسی کو اللہ نے پکارا؟ کسی صحابی کو اللہ نے پکارا؟ ارے بتانا, یہ مقصود ہے کہ میرے مصطفیٰ کا پکارنا ہی میرا پکار. میرا مصطفیٰ جب پکارے, میرا حبیب جب پکارے تو ان کا بلانا میرا بلانا ہے, ان کا پکارنا میرا پکارنا ہے. اس لیے فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے فوراً تم آ جاؤ؟ اللہ اللہ, علماء نے اس میں جو مسائل بیان کیے, سبحان اللہ, ایمان تازہ ہو جائے. فرماتے ہیں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور جناب نبی کریم علیہ السلام اسے بلائیں, وہ نماز چھوڑے پہلے حضور کا حکم مانے, اور اس آنے والے کی نماز چھوڑ کر آنے والے کی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی. نماز نہیں ٹوٹے گی. مفروض سے دو رکعت پڑھی, چار کی نیت تھی, دو رکعت پڑھ کر دو رکعتیں چھوڑ دے, پہلے آئے مصطفیٰ سے بات کرے اور پھر چلا جائے نماز پڑھنے. دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ دو شامل ہوں گی, اس کے بعد پھر ہاتھ باندھ کر اپنی نماز شروع کرے. نماز نہیں ٹوٹے گی. آپ کہیں گے صاحب بڑی عجیب بات ہے, یہ تو فقہ کے بے انتہا مسائل سے بات ٹکر گئی. ہم نے تو علماء سے یہ سنا, ہم نے تو عالمگیری اور جناب شامی اور دیگر فقہ کی کتابوں میں یہ پڑھا کہ کوئی آدمی اگر دوران نماز کسی کو سلام کرے تو نماز گئی, کسی سے کلام کرے تو نماز گئی, کسی سے سلام کا جواب دے تو نماز گئی, اگر نماز میں وہ چلا تو نماز گئی, بولا تو نماز گئی, قبلے کی طرف سے اس کا منہ اگر گھوم گیا تو نماز گئی. ارے یہ تو چلا, یہ تو قبلے سے گھوما, اس نے تو بات بھی کی, مصطفیٰ سے سلام بھی کیا, کلام بھی کیا, مگر اس کی نماز نہیں گئی. علماء فرماتے ہاں نہیں گئی. کیوں؟ اس لیے کہنے لگے یہ تو چل کر کے آیا. ارے انہوں کا آیا اسی کے حکم سے کہ جس کے حکم سے کھڑا ہوا تھا. آیا بھی تو انہیں کے حکم سے کہ جن کے حکم سے کھڑا ہوا. ارے انہوں کا اس نے تو کلام کیا. علماء فرماتے کس سے کیا کلام؟ ارے اسی سے کلام کیا کہ دوران نماز جس کو سلام کرتا. السلام علیکم النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے کلام اسی سے تو کر رہا ہے کہ دوران نماز جن پر درود و سلام پڑھ رہا, اسی سے تو کلام کر رہا. تو نماز کیسے ٹوٹے؟ اچھا صحا, انہوں نے کہا جی یہ قبلے سے گھوما, قبلے سے گھوم گیا, اب بھی نماز نہیں گئی. انہوں نے کہا اب بھی نہیں گئی, اس لیے کہ یہ پہلے قبلے کی طرف تھا. قسم خدا کی اب جو قبلے کا قبلہ ہے ان کی طرف سے بیت اللہ شریف سے فارغ ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتی, اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی حج کرنے آئے اور کہ میرے دربار میں نہ آئے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا, اس نے مجھ پر ظلم کیا. فرمایا کہ جو بیت اللہ کا حج کرے اور میری قبر کی زیارت کرے تو گویا وہ ایسا جیسا کہ میری زندگی میں اس نے میری زیارت, اس نے میری زندگی میں زیارت. ایک موقع پر فرمایا کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی, مجھ پر یہ لازم ہو گیا کہ کل قیامت میں ہم اس کے شفیع بن جائیں. امام مالک کے واقعات میں ہم نے پڑھا, اور اس کو حضرت علامہ امام اجل امام الائمہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جذب القلوب میں نقل فرمایا کہ امام مالک ایسے آدمی کو درے کی صدا دیتے کہ جو مدینے میں آن کر یہ کہے کہ میں نے حضور کی قبر کی زیارت کی, اس کو درے مارتے جو یہ کہتا کہ میں نے حضور کی قبر کی زیارت کی. امام مالک کا موقف یہ تھا
کہ جو مدینے میں آئے وہ یہ کہے کہ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، یہ نہ کہے کہ میں نے مصطفیٰ کے قبر کی زیارت کی ہے، بلکہ یہ کہے کہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. عزیزان گرامی غور فرما، آپ نے یہ ہے اہل سنت و جماعت کا ایمان اور یہ ان کا عقیدہ، انشاءاللہ اس کے خلاف کوئی دلائل نہیں لا سکتا. بعض لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی کی طرف جانا شرک ہے، غلط کہتا ہے. جو یہ کرے مسجد نبوی کی طرف، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت، مسجد نبوی کی نیت سے جانا، یہ معصیت کا سفر ہے. میں کہتا ہوں غلط کہتا ہے. اس کی پوری تحقیق اور اس پر جتنی حدیثیں آئیں ان کی مکمل راویوں کی اسماء و رجال پر اگر کسی کو مکمل کلام دیکھنا ہے تو حضرت علامہ تقی الدین سبکی شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الشفاء السقام کا مطالعہ کرے کہ ہر روایت کو جو جانچ پڑتال کر کے بیان کیا ہے سوائے خون کے انشاءاللہ مخالف کے پاس چارہ نہ ہوگا. عرض یہ کر رہا تھا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحیم. اے محبوب جب یہ گناہگار آئے وہ اما سائلا فلا تنہر، محبوب انہیں مت چھیڑنا، اور جب یہ تیرے دربار میں آئیں گے مجھ سے مغفرت چاہیں گے. اے میرے محبوب تو بھی اگر ان کے لیے مغفرت چاہے گا لوجد اللہ التواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. عزیزان گرامی خوب یاد رکھیے کہ لوگ کہتے ہیں صاحب جو کچھ مانگنا ہے اللہ کے در سے مانگو، ارے مصطفیٰ کا در ہی اللہ کا در. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین ملت پروانہ شمع رسالہ عظیم البرکت عظیم المرتبہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، ارے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو مصطفیٰ کے در سے پھر گیا سمجھ دو کہ ساری زندگی خوار ہو گیا، اسے کسی در سے نہیں مل سکتا. اللہ کا در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا در. ایک بات رہ جاتی ہے، انہوں نے کہا تھا اس آیت مقدسہ پر کلام اسی وقت تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، اب جانا جائز نہیں. اب اگر جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت چاہے تو یہ جائز نہیں ہے. اب سنیے حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کیا کہتے ہیں، جن سے سارے وہابی جتنے ہیں سب کی سند مل جاتی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب جذب القلوب الی تیار المحبوب میں نقل فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے 3 دن کے بعد ایک اعرابی ایک دیہاتی حضور کی قبر انور پر آیا. اور کیجیے بتانا یہ مقصود ہے کہ آج بھی اس کا حکم جاری ہے یا نہیں. آج بھی اگر کوئی مصطفیٰ کے دربار میں جائے تو آپ دیکھ رہے اس کا کیا حال. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے کہ ایک شخص ایک اعرابی حضور کے مزار پر انوار پر حضور کے انتقال 3 دن کے بعد آیا. حضرت علی نے اس کو روایت کیا کہ وہ دیہاتی آن کر کیا کہتا، اللہ اللہ وہ تھا اعرابی وہ تھا دیہاتی، مگر قسم خدا کی وہ آج کل کے پڑے ہوئے وہابیوں سے کئی گنا دانا تھا، بہت عقل مند تھا. کیا کرتا، حضور کے مزار پر آیا اور قبر کی مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا اور روتا اور یہ آیت پڑھتا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحیم. اے میرے آقا میں نے بہت گناہ کیا ہے اور ایسے گناہگاروں کو اللہ نے آپ کے دربار میں بھیجا ہے. میرے آقا میں رب سے مغفرت چاہتا ہوں، آپ بھی میرے لیے مغفرت چاہے کہ میرا کام تمام ہو جائے. حضرت علی کہتے ہیں کہ جب وہ آم وہ پکار کر رہا تھا، جب وہ گرجا وہ ساری کر رہا تھا، اپنے آقا سے تمہید باندھے ہوئے تھا، رونے کی اور گرجا وہ ساری کی، قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ قبر انور سے آواز آئی کہ جاتے ہی نہ جاتے. آج بھی اگر کوئی جائے مصطفیٰ کے دربار میں تو مصطفیٰ آج بھی نہیں ٹھکراتے. کیوں کہ ان کی شان یہ ہے وہ اما سائلا فلا تنہر، وہ کسی کو نہیں چھڑکتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کوئی حضور کے دربار سے نہیں کا لفظ سنتا ہی نہیں، وہاں تو ہاں ہی ہاں ہے، جو آ جائے اس کا کام ہو جاتا ہے. یہ تو تھا ان کا کلام. اللہ اکبر اللہ، ہزاروں رحمتوں کی بارش شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے مزار پر انوار پر کرے. ساری روایت نقل کر کے اتمام حجت کے لیے انہوں نے ایک اپنا واقعہ لکھا. شاہ عبداللہ محبی کے لیے اپنا واقعہ لکھتے اسی کتاب کہتے ہیں کہ فقیر ایک مرتبہ مدینے میں گیا, حضور کے روض انور پر کھڑا ہوا ہے, اچانک دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدالحق محدی دہلوی تو آپ کا مہمان ہے اور آپ نے میری دعوت نہیں کی. یہ خیال آیا, اس خیال کا آنا تھا کہ شاہ عبدالحق محدی دہلوی کہتے ہیں کہ پیچھے سے ایک آدمی نے تھپکی دی کہ آئیے جناب ہمارے یہاں آپ کی دعوت, لے گیا اپنے ساتھ لے گیا, 20-25 میل پیدل گیا, اتنا ہی پیدل آیا, دودھ میں اس نے روٹی مجھے چور کر کے دے دی, میں نے کھا لی, بڑا مزہ آیا. کھانے کے بعد جب 20-25 میل پیدل گیا, پیدل آیا, روضے انور پر کھڑا ہو کر میں سوچ رہا تھا کہ لوگ اچھی کھائی دعوت, مغرب کے بعد جتنے وظیفے پڑھتے تھے وہ بھی گئے, عشاء کی نماز جو با جماعت پڑھاتا تھا وہ بھی گئے, جتنے اوراد اور وظائف ہیں ان سب کا ناغہ ہو گیا, اب تو آدھی رات بیت گیا اس کی دعوت کھانے میں. تو ایک شخص سے پوچھا کہ وقت کتنا گزرا, تو وہ شخص کہنے لگا کہ شاہ صاحب ابھی تو عشاء کی آزادی نہیں ہوئی, ابھی تو عشاء کی آزادی نہیں ہوئی. شاہ عبدالحق محدی دہلوی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ دعوت میری مصطفیٰ نے کی. امیر ملت, امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ ایک جگہ نقل فرماتے ہیں, اللہ اللہ قسم خدا کی دل کے گانوں سے سنیے اور دیکھیے کہ مصطفیٰ کا دربار کیسا دوہر ہوا. کہتے ہیں ایک مرتبہ فقیر مدینے میں حاضر ہوا, کہتے ہیں ایک شخص کو دیکھا کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور ننگے سر ہے, حضور کے دربار میں کھڑا ہوا. میں نے یہ جان کر کہ یہ کوئی حاجت مند, اسے پکڑ کر کہا کہ چلو میرے گھر. گھر گیا, گھر جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ننگے سر ہے, تو کہتے میں نے اپنے شوق کے لیے کشمیری ٹوپی بنائی, جیسے کراپوری ہوتی ہے اس زمانے میں کشمیر کی بڑی قیمتی ہوتی, اس زمانے 150-200 کی ہوتی, کہتے وہ میں نے ٹوپی اپنے شوق کے لیے بنائی تھی پہننے کے لیے, میں نے اسے کپڑے دیے اور کپڑے دینے کے بعد وہ کشمیری ٹوپی اس کے سر پہ رکھ دی. جب اس کے سر پر رکھی وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگا, اتنا ہنسا. پیر صاحب نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے کیا خیریت, اگر میں بتاؤں تو آپ یقین نہیں کریں. یقین نہیں کریں؟ کہنے بتائیے. کہا اگر بتاؤں گا یقین نہیں کریں. ان کا بتاؤ. کہنے لگے میں بتاؤں. کہنے لگے میں تو سرکار کے روزے پر یہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ سر ننگا ہے ٹوپی چاہیے, مگر ٹوپی پہنوں گا تو کشمیر کی پہنوں گا, ٹوپی پہنوں گا تو کشمیر کی پہنوں گا, کوئی دوسری نہیں پہنوں گا, اور وہی ٹوپی سرکار کے دربار سے مل گئی. ابھی دان گرامی یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. ارے آج بھی اگر کوئی مصطفیٰ کے دربار میں جائے, قسم خدا کی اگر عقیدہ ہو تبھی اسے فائدہ ہوگا. حضور فرماتے ہیں مدینے کی مٹی میں شفا ہے, مگر اسی کے لیے جس کا عقیدہ بھی غیر غیر نتو غیر نہیں, کوئی وہاں بھی شرابی کبابی چلا جائے ان کا بھی مدینے کی مٹی کھا لے اسے شفا ہو جائے. فرق اس کے لیے ہے کہ جس کا اعتقاد بھی ہو. میں دلیل عرض کرتا ہوں, مجھے بتائیے آج کل کے جتنے ڈاکٹر جتنے بھی, یہ ڈاکٹر ان کا روحانیت سے کوئی تعلق ایسا نہیں, دوا آلے ایکس رے وغیرہ وغیرہ سے تعلق ہے ان کا. ان ڈاکٹروں کا اجماعی مسئلہ ہے کہ مریض کو دوا سے جب ہی فائدہ ہوگا کہ جبکہ مریض کو بھی یقین, دوا سے مریض کو فائدہ جب ہی ہوگا کہ جب مریض کو یقین ہو کہ اس دوا سے اسے نفع ہوگا. لاکھ دوائیں آپ دے جائیں اور مریض کو اگر اعتقاد دوا پر نہیں ہو تو دوا سے فائدہ نہیں ہوگا. حالانکہ یہ مسئلہ روحانی کہ صاحب اس کا عقیدہ ہے کہ یہ دوا میں شفا ہے یا نہیں, اس دوا سے فائدہ ہوگا یا نہیں, اس کا تعلق نہ ڈاکٹر سے ہے نہ مریض سے ہے. ارے دنیا بھی طرح بغیر اعتقاد کے اثر نہیں کرتی, تو مصطفیٰ کا دربار بھی بغیر عقیدے کے نفع نہیں ہوگا. اگر نفع ہوگا تو جب ہی ہوگا کہ جب عقیدہ رہے. الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی نعمتیں مصطفیٰ کے دربار سے ملتی ہے. آج بھی جاؤ تو ملیں گی, کل بھی جاؤ تو ملیں گی. اگرچہ مصطفیٰ ظاہری صورت میں اس آب و دل سے تشریف لے گئے, مگر قسم خدا کی وہ اپنی قبر انور میں اب بھی زندہ ہیں, ہر شب کی فریاد سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں, رہنمائی فرماتے ہیں. ایک کراچی سے ایک پوسٹر نکلا, انہوں نے کہا جی یہ بتاؤ, جیسے آخری بات رکھ کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں, انہوں نے کہا جی یہ بات بتاؤ کہ کوئی لندن میں حضور کو پکارتا ہے انگریزی, چائنا سے کوئی پکارتا ہے چینی میں, جاپان سے کوئی پکارتا ہے جاپانیز, ہندوستان سے کوئی پکارتا ہندوستانی زبان میں, حیدرآباد دکن والا حیدرآبادی میں, بینگلور والا بینگلور, مدراس والا مدراس میں, کہا کہ مختلف زبانوں میں مصطفیٰ کو پکارتے ہیں. کیا مصطفیٰ کو ساری زبانیں آتی؟ کہا دیکھو کوئی دلیل لاؤ کہ ساری زبانیں آتی ہوں، کہ چینی بھی سمجھ لیتے ہوں، جاپانی بھی سمجھ لیتے ہوں، سب سمجھ لیتے ہوں. جب اس نے سوال کیا لوگ کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب مرحبا مرے نہیں کہتے مرد آیا میں سوال کرا ہم مرحبا مرحبا کیا زوردار اس نے سوال کیا ہے. کہنے لگی اس کا جواب دیجیے. میں نے عرض کیا کہ بھائی یہ بات بتاؤ کہ شیطان چین میں ہے یا نہیں ہے، جاپان میں ہے یا نہیں ہے. بتاؤ بھائی جاپانی کوئی برگلا رہا یا نہیں، چینی کوئی برگلا رہا یا نہیں، لندن والے کو برگلا رہا ہے نہیں، ہندوستانی کو. تمہارے ابا کو تو ساری زبانیں آتی تمہارے ابا حضور کو تو ساری زبانیں آتی ہیں، مگر اگر نہیں آتی تو مصطفیٰ کو نہیں آتی. اللہ اللہ غور کریں آپ. ہر آدمی اپنے بڑے کی بڑائی بیان کرتا ہے. تمہارا بڑا وہ گرو گھنٹال ہے جس کو ساری زبانیں آتی ہیں، مگر مصطفیٰ کے لیے دلیل مانگتے ہو. دیکھ لو شیطان طبیب کو کہ چینی کو چینی میں برگلا رہا، جاپانی کو جاپانی میں برگلا رہا، ہندی کو ہندی میں برگلا رہا، عیسائی کو اس کی زبان میں، ایبرانی والے کو اس کی زبان میں برگلا رہا، فارسی والے کو فارسی. بتاؤ کہ تمہارے ابا حضور کو آتی ہے ساری زبانیں. حضرت جی لاجواب ہو گئے. میں نے کہا والد ماجد کو تو ساری زبانیں آتی ہیں آپ کے، اور نہیں آتی تو مصطفیٰ کو. ارے شرم کرو غیرت کرو، پانی نہیں ملے کسی گٹر میں چھلانگ لگا غیرت نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسی بات کرتے ہو. اہل سنت کا مذہب بالکل واضح ہے، جس کا جی چاہے ڈنکے کی چوٹ میں جہاں چاہے سن لے. ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. عقیدے اور ایمان کا سودا نہ اس سے پہلے کبھی کیا اور نہ آئندہ کریں گے. جو عقیدہ پہلے تھا وہی اب ہے، مرتے دم تک وہی رہے گا، اور قیامت میں بھی انشاءاللہ وہی رہے گا. ہمیں زندہ رکھے مصطفیٰ کی غلامی میں، ہمیں موت مصطفیٰ کی غلامی میں.